سنیچر 18 جون. سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام. تورخم کا راستہ آج کھول دیا گیا. کشیدگی کم کرنے کے لیے افغان وفد پاکستان آ رہا ہے, مگر سرتاج عزیز کہتے ہیں کہ تورخم پر گیٹ تو تعمیر ہوگا.
بات چیت گیٹ سے بات چیت
نہیں ہوگی, ہم سے نیگوشیٹ کریں گیٹ بنائیں کہ نہ بنائیں, وہ
تو ہمارا
ہاتھ
میں اور وہ ہم
ہر جگہ
کرتے رہیں گے.
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے, شمائلہ خان سے خبر سنیے. پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان گزشتہ شب کامیاب مذاکرات کے بعد 5 دن سے بند تورخم سرحد آج صبح کھول دی گئی ہے. تفصیل کے ساتھ ذیشان حیدر.
تورخم میں مامور پولیٹیکل انتظامیہ خیبر ایجنسی کے تحصیلدار غنچہ گل کے مطابق جمعے اور سنیچر کی درمیانی شب پاکستان اور افغانستان کے سرحدی اہلکاروں کے مابین ہونے والے مذاکرات کامیاب رہے, جس کے بعد آج سے سرحد کو کھول دیا گیا ہے. البتہ سرحدی گیٹ کی تعمیر کا سلسلہ بدستور جاری ہے. واضح رہے کہ پاک افغان سرحدی مقام تورخم پر حال ہی میں پاکستانی حکام نے سفری دستاویزات کی جانچ پڑتال کے عمل پر سختی سے عمل درآمد شروع کیا, جس کی وجہ سے سرحد پار آنے جانے والوں کی ایک بڑی تعداد متاثر ہوئی تھی. جبکہ دونوں ممالک کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران اسی سرحد پر افغان سیکیورٹی فورسز کی فائرنگ سے پاکستان فوج کے میجر ہلاک ہو گئے تھے.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یونان کی مدد کریں. انہوں نے یہ بات ایتھنز کا دورہ کرتے ہوئے کہی. تفصیل نازیہ گلزار کی زبانی.
اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے ایتھنز کے دورے کے دوران یونان کی پناہ گزینوں کی جانب ہمدردی اور ان کی کوششوں کو سراہا. انہوں نے کہا کہ یورپ اور دنیا بھر کے مزید ممالک کو پناہ گزینوں کا بوجھ بانٹنا چاہیے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل لیس باس کے جزیرے پر بھی جائیں گے, جہاں وہ ان 50,000 پناہ گزینوں سے ملاقات کریں گے جو بلکان کا راستہ بند ہو جانے کی وجہ سے یونان میں ہی پھنس گئے ہیں. یہ افراد بذریعہ بلکان شمالی یورپ کے ممالک جانا چاہتے تھے. یونان کے وزیر اعظم الیکسی سیپراس نے مسٹر بان کی مون کو ملک کے ساحل سے ملنے والی ہزاروں لائف جیکٹس میں سے ایک پیش کی.
عراق کی فوج کا کہنا ہے کہ اس کی فورسز دولت اسلامیہ کے زیر قبضہ شہر موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں. ایک غیر تصدیق شدہ رپورٹ کے مطابق ان کا مقصد القیارہ کے قصبے کا کنٹرول واپس لینا ہے. یہ قصبہ دریائے دجلہ پہ واقع ہے جو موصل سے تقریباً 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. مصر کی ایک عدالت نے ملک کے سابق صدر محمد مرسی کے خلاف جاسوسی کے مقدمے کی سماعت کے اختتام پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے. ان پر دیگر کئی افراد سمیت خلیجی ریاست قطر کو ملک کی خفیہ دستاویزات دینے کا الزام تھا. مسٹر مرسی کے وکیل کا کہنا تھا کہ انہیں جاسوسی کے مقدمے میں بری کر دیا گیا تھا, لیکن انہیں ایک غیر قانونی تنظیم کی قیادت کے الزام میں مجرم قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ عدالت نے الجزیرہ کے 2 صحافیوں کو ان کی غیر حاضری میں ہی سزائے موت سنائی ہے. بیلجیم میں پولیس نے انسداد دہشت گردی کی جامع کارروائی کے بعد 12 افراد کو گرفتار کیا ہے. اس کارروائی کے دوران کئی مکانوں اور گیراجوں کی تلاشی لی گئی, لیکن وہاں سے کوئی بھی دھماکہ خیز مواد برآمد نہیں ہوا. واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بیلجیم کے سیکیورٹی اہلکاروں نے خبردار کیا تھا کہ حال ہی میں شام سے دولت اسلامیہ کے شدت پسندوں کا ایک گروپ یورپ کے لیے نکلا ہے. بیلجیم کے میڈیا کے مطابق برسلز کا فٹ بال فین زون ہدف ہو سکتا تھا, جہاں یورو 2016 کے میچز دکھائے جانے ہیں. بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز مچل نے رات گئے کئی جگہوں پر انسداد دہشت گردی کی کارروائی کے دوران چھاپوں کے بعد امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ صورتحال اب کنٹرول میں ہے. جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر نے مشرقی یورپ میں نیٹو کے فوجی مشقوں پر تنقید کرتے ہوئے نیٹو پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے. تفصیل نوشین عباس کی زبانی.
فرینک والٹر کے مطابق نیٹو کی جانب سے اسی مہینے کی جانے والی فوجی دستوں کی نقل و حرکت علاقائی سلامتی کے لیے نقصان دہ تھی اور اس سے روس کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے. فرینک والٹر کا کہنا تھا کہ جو بھی اس بات پر یقین کرتا ہے کہ مشرقی سرحد پر ٹینکوں کی علامتی پریڈ سلامتی لائے گی وہ غلطی پر ہے. واضح رہے کہ نیٹو نے 7 جون کو پولینڈ پر ایک مصنوعی روسی حملے کا آغاز کیا تھا. 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی ان فوجی مشقوں پر تقریباً 31,000 فوجیوں نے حصہ لیا, جن میں 14,000 امریکی, 12,000 پولینڈ اور 1,000 برطانوی فوجی شامل تھے.
برطانوی رکن پارلیمنٹ جو کاکس کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم تھامس میئر کو آج سینٹرل لندن کی عدالت میں پیش کیا گیا. جب اس سے اس کا نام پوچھا گیا تو 52 سالہ اس شخص کا کہنا تھا کہ میرا نام غداروں کی موت اور برطانیہ کی آزادی ہے. برطانوی پارلیمنٹ میں حزب اختلاف کے نمائندہ رکن مسز کاکس کو جمعرات کو گولی مار کے ہلاک کیا گیا تھا. صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے پنٹ لینڈ کی ایک عدالت نے شدت پسند اسلامی گروہ الشباب کے 43 ممبران کو موت کی سزا سنائی ہے. ان افراد کو سزا کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے. واضح ہے کہ الشباب کے ان جنگجوؤں کو مارچ میں حکومت کے فوجی دستوں اور باقی گروہوں کے درمیان شدید لڑائی کے بعد گرفتار کیا گیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
سیکیورٹی انتظامات کو مزید سخت کر دیا گیا ہے اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے.
سیربین, آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. مصر کے سابق اسلام پسند صدر محمد مرسی کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے. عراقی فوج فلوجہ کے مرکز تک پہنچ گئی ہے. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات, ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور بالی ووڈ راؤنڈ اپ بھی آج پروگرام میں شامل ہیں. مگر سیربین میں پہلے تورخم کے راستے کے دوبارہ کھلنے, اس کی بندش کے اثرات اور آئندہ ایسی صورتحال کا سدباب کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا. آپ نے خبروں میں سنا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تورخم گیٹ آج صبح آمد و رفت کے لیے کھل گیا ہے. یہ فیصلہ دونوں ملکوں کے حکام کے درمیان مذاکرات کے بعد گزشتہ رات کیا گیا. اس طرح تورخم کے راستے لوگوں کی آمد و رفت اور سامان تجارت کی ترسیل 5 روز کے تعطل کے بعد پھر سے شروع ہو گئی ہے. میں نے آپ سے کچھ دیر قبل پاکستانی وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز سے بات کی اور پہلے ان سے پوچھا کہ راستہ تو کھول دیا گیا ہے, تو کیا پاکستان اور افغانستان کے درمیان اس سے متعلق تمام معاملات طے پا گئے ہیں؟
اس میں جو بنیادی بات تھی یہ تھی کہ ہم جب اس سے کنسٹرکشن کر رہے تھے گیٹ کی, تو 12 تاریخ کو وہاں پر انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. پہلے تو کہا کہ کام بند کریں, گیٹ نہ بنایا, تو جب ہمارے لوگوں نے بند نہیں کیا تو انہوں نے فائرنگ کی. اس میں 9 لوگ زخمی ہوئے اور ایک ہمارے میجر علی جواد بعد میں دستوں کی تار میں لا کے فوت ہو گئے. تو یہ کافی افسوسناک واقعہ تھا, پھر ہماری طرف سے بھی فائر ہوا. تو پھر ہم نے کہا جی کہ جو ہم گیٹ بنا رہے ہیں وہ تو ہم اپنے علاقے میں بنا رہے ہیں, اس میں تو ہمیں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد جب ہم نے ان کی ملاقات ہوئی سفیر کی ہمارے لوگوں سے, تو ہم نے کہا جی کہ آپ ہم کام جاری رکھیں گے اور گیٹ کھول دیتے ہیں. تو اس میں جو بنیادی بات ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے, ہم نے اس سے کافی غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب تک بارڈر مینجمنٹ وہاں پہ نہیں ہوگی افغانستان کے ساتھ, تو پورے جو ہماری بیسک ضرورت ہے ٹیررزم کنٹرول کرنے کی, ایکسٹریمزم, اسمگلنگ, تو وہ اتنا لمبا بارڈر ہے کہ اس کو جب تک مینیج نہیں کریں گے وہ نہیں ہوگا. اور مینیج کرنے کے 2 ریکوائرمنٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہاں پہ موومنٹ جو ہے وہ ڈاکومنٹ کے ذریعے ہو. اب اس وقت 40-50 ہزار لوگ ہر روز کراس کرتے ہیں بغیر کسی پاسپورٹ ویزا یا ڈاکومنٹ کے جاتا ہے, اور اس میں ہر قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. تو وہ ہم نے اعلان کر دیا تھا پہلے ہی پچھلے مئی کے مہینے میں کہ 1 جون سے بغیر ڈاکومنٹ کے کوئی نہیں آئے گا. لیکن ڈاکومنٹ کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں وہاں انفراسٹرکچر چاہیے, فنڈس چاہیے, پیڈیسٹرین لین چاہیے, اوور ہیڈ برج چاہیے اور گیٹ چاہیے. اور یہ گیٹ جو ہے ہمارے جو 0 لائن ہے اس سے کوئی 35-35 میٹر اس طرف ہے, یعنی بالکل 0 لائن پہ نہیں ہے. اور یہاں پہ بلکہ 2004 تک 0 لائن پر ایک پورا گیٹ تھا, لیکن جب ہم نے تورخم کی سڑک کو ڈبل کیا تھا اس وقت وہ گیٹ ہٹانا پڑا اور زنجیر لگی رہی تھی. تو نئی بات نہیں ہے, بلکہ اب تو ہم نے اپنے حدود کے اندر بنایا ہے. اس میں ہم نے کوئی نہ کوئی بائیلیٹرل اگریمنٹ وائلیٹ کیا ہے, نہ کوئی انٹرنیشنل لا وائلیٹ کیا ہے, بلکہ اس فنڈ کی اور اس کی جو بھی ورکس ہیں اس پہ ہم نے کراسنگ 2014 میں ہم نے ان کو شیئر کیے تھے اس کی جو ڈیٹیلس تھے, تاکہ ہم یہ شروع کریں. اور وہاں ہم نے کچھ آبجیکشنس کیے جو کہ ہم نے اس کے مطابق ایڈجسٹمنٹ بھی کی. تو اس لیے یہ جو پہلا ایشو ہے وہ تو یہی ہے کہ وہاں پہ بارڈر مینجمنٹ کی ضرورت ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کی, اور تیسرا یہ ہے کہ ہم وہاں پہ کوئی تشہیر بھی نہیں چاہتے. پاکستان کی طرف سے نہ کوئی پروووکیشن تھی نہ آئندہ ہوگی, لیکن کوئی ہم پہ اٹیک کرے گا تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اس کا جواب دیں گے.
تو سرتاج جی صاحب, اس کا تو مطلب یہ ہوا کہ جو جس گیٹ پر اعتراض تھا اس کی تعمیر جاری رہے گی یا وہ مکمل ہوگا؟
ہاں وہ بھی ہوگا, اور اس میں یہ ہے نا کہ صرف ये दुनिया भर में आने जाना होता है उसकी सहूलत के लिए वैसे भी जरूरत है, और हम पिछले एक साल से एशियन बैंक के साथ हमारा एग्रीमेंट फाइनलाइज हो गया है, उन्होंने $100 million का लोन दिया है जिसमें हम तोरखम की, चमन की, बागा की जितनी बॉर्डर फैसिलिटीज हैं उनको एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि लोगों के, इस वक्त बड़ी लंबी लंबी कतारें होती हैं, लोगों को जरूरत होती है, तो हम फैसिलिटी, फिजिकल फैसिलिटी को वैसे ही अपग्रेड कर रहे हैं, और इसमें ये भी शामिल है, और ये सिर्फ तोरखम की बात नहीं है, कई वो हैं और बॉर्डर पॉइंट्स हैं मौजूदा भी और आइंदा एक्सपैंड भी करने, तो इस पे मैंने उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से 2-3 दिन पहले बात की थी कि आप तशरीफ लाएं, फॉरन मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएं ताकि हम इन चीज़ों पर बात करके ये मिस अंडरस्टैंडिंग को दूर करें और जो रुकावटें हैं और उसमें वो ना आए और हम आगे चल कर अपने ताल्लुकात को बेहतर करें। तो उनका डेलीगेशन परसों आ रहा है मंडे को डिप्टी फॉरन मिनिस्टर एकदम कार्रवाई की सरबराही में, तो उसमें हम इन चीज़ों पर बात करके कोई ना कोई मैकेनिज्म के किस चीज़ से तफसील तय हो तमाम चीज़ों की और ये जो गलतियाँ पैदा हुई हैं ना हो।
तो ये जो गेट जाहिर है कि उसी की वजह से ये सारा झगड़ा शुरू हुआ, कशीदगी शुरू हुई और उसमें हलाकतें भी हुई, तो अब जब अफगान सफीर ने पाकिस्तानी हुकाम से बात की है, बातचीत की है, तो उसमें क्या अब वो राजी हो गए हैं कि गेट की तामीर जारी रहेगी, ऐसा ना हो कि फिर से कशीदगी शुरू हो जाए?
उम्मीद नहीं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा था कि हमने जो कहते हैं कि बातचीत होनी चाहिए, तो बातचीत गेट पे तो बातचीत हम नहीं होगी, हम उनसे नेगोशिएट करें गेट बनाए के न बनाए, वो तो हमारा हक है और वो हम हर जगह करते रहेंगे। जो बातचीत की जरूरत है वो तो बेशुमार और चीजों पर है कि डॉक्यूमेंटेशन की तफसील कैसी होगी, जो हमारे बॉर्डर SOPs हैं वो क्या होंगे। हमने पिछले 2 साल पहले उन्हें बॉर्डर SOP दिए थे कि ऐसा कोई वाकया होता है तो लोकल लेवल पे कमांडर्स की मीटिंग, फ्लैग मीटिंग, फिर उसके बाद हायर लेवल पे, फिर इंटेलिजेंस लेवल पे, फिर NSA लेवल पे, फिर पोलिटिकल लेवल पे, ये एंगेजमेंट का हमारा जो मैकेनिज्म है उसको हम डिस्कस करना चाहते हैं ताकि इस किस्म के इश्यूज को वक्ती मुकामी तौर पर तय किया जाए और आगे चलकर कोई जरूरत पड़े तो आगे भी जाया जाए। मेरा ख्याल है मजबूत तौर पर हम चाहते हैं कि ये अगर ये मैकेनिज्म ठीक हो जाए इस किस्म के वाकयात आइंदा इंशाल्लाह नहीं होंगे।
तो इसका मतलब यह है सरताजी साहब कि इससे पहले कोई ऐसा मैकेनिज्म या कोई ऐसा इंतजाम नहीं था कि तसादुम की नौबत ना आती, उसे उसका सद्देबाप कर लिया जाता और बगैर लड़ाई झगड़े के मामला तय पा जाते, कोई ऐसा बाकायदा मैकेनिज्म नहीं है अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का?
असल में थोड़ा बहुत तो था, लेकिन हमने जब 12 मई को वहां गए थे पिछले साल साहब, तो उस वक्त हमने ये इस चीज को बड़ा क्लियरली आर्टिकुलेट किया था कि हमारे 5 लेवल के मैकेनिज्म चाहिए और हमने वो सारा प्रपोजल उनको दी थी, लेकिन उन्होंने उसको अभी तक रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो वो जो प्रपोज मैकेनिज्म था वो सिलसिलाइज नहीं हुआ, डाक बेसिस पर मुलाकातें होती नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि जो जरूरत थी कि एक बाकायदा हम अग्री करें मैकेनिज्म के साथ और उसमें पोलिटिकल लेवल पे फ्रीक्वेंसी मीटिंग हो, मिलिट्री टू मिलिट्री हो, इंटेलिजेंस टू इंटेलिजेंस हो, लोकल लेवल पर हो, हायर मिलिट्री कमांड में हो, 5 लेयर्स।
लेकिन सरताजी साहब अगर आप दोनों मुल्कों की तारीख देखें ताल्लुकात की, तो उसमें ड्यूरेंट लाइन का जो मसला है वो एक देरीना मसला है और बगैर उसके हल किए जाहिर है कि अफगानिस्तान किसी सूरत में तैयार नहीं होगा कि वो पाकिस्तान की बाज़ सफारिशात को या बाज़ बातों को मान ले। तो ड्यूरेंट लाइन पे पाकिस्तान का मौकफ क्या वही जो रहा है वही रहेगा?
लेकिन हमारे ख्याल में हम तो जाए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से मसला है नहीं, उस पर हम बात नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूँ कि एक लाइन है दोनों ममालिक के दरमियान, एक बॉर्डर है फिजिकल बॉर्डर, उसको मैनेज तो करना है ना बस।
अच्छा सताजी साहब, 2-4 रोज पहले अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई से BBC ने बात की थी और उन्होंने कई बातें उसमें कही, उसमें एक अहम बात जो उन्होंने कही वो ये थी कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को राहदारी की सहूलत फराहम नहीं कर रहा कि वो इंडिया के साथ तजारत कर सके, इंडिया से सामान मंगवा सके या इंडिया सामान भेज सके। तो पाकिस्तान को इस पर क्या मुश्किलात हैं, क्यों ऐसा ये सहूलत फराहम नहीं करता अफगानिस्तान को?
बात यह है कि इंडिया से बातचीत शुरू हो, ताल्लुकात ठीक हो, तो ये सब बातें हो सकती हैं। ना वो डायलॉग करते हैं ना वो बात करते हैं, तो हम कैसे एक तरफा कंसेशन कर दें? ये तो एक ओवरऑल रिलेशनशिप का ताल्लुक है।
ये थे पाकिस्तानी वजीर आजम के मुशीर बराए खारजा उमूर सरताज अजीज, जिनका कहना था कि पाक अफगान सरहदी उमूर पर वसी मुफाहमत के लिए एक आला सतही वफद काबुल से इस्लामाबाद आ रहा है। तोरखम गेट खुलने के बाद काबुल में क्या रद्द अमल है, नामनिगार सैयद अनवर ने बताया।
کابل میں تو آج جو فیصلہ ہوا اور دورخم بارڈر کھل گیا اس کا استقبال کیا گیا ہے, بڑی ایک خوشبینی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اور توقع یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو کشیدگی شروع ہوئی تھی وہ کم ہو جائے اور دونوں افغان اور پاکستان حکومت دونوں کسی حل کا راستہ ڈھونڈے. اسی لیے آج افغانستان کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ بہت جلد شاید ایک یا دو دن میں افغان حکومت کی ایک وفد اسلام آباد کا دورہ کریں گے اور اس حوالے سے دورخم پر جو کشیدگی سامنے آیا ہے اس کو مستقل طور پر حل کرنے کے لیے مزید بات چیت کرنے کے لیے افغان وفد اسلام آباد کا دورہ کریں گے.
یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی طرف سے جو وہاں پر ایک گیٹ بنایا جا رہا تھا اس پر کیا کہا جا رہا ہے, کیونکہ اس گیٹ کی تعمیر تو غالباً ہوگی ہو رہی ہے.
یہاں جو بی بی سی کی نامہ نگار دورخم گیٹ کا دورہ کیا تھا وہاں گیا تھا ان سے میری بات ہوئی, ان کا کہنا تھا کہ میں اسی علاقے تک اسی گیٹ تک گیا جہاں جس پر تعمیراتی کام شروع ہوا اور اس کے بعد افغان اور پاکستانی فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی جس کی بنیاد پر آج کم از کم وہاں کام کنسٹرکشن کا کام تعمیراتی کام وہاں نہیں ہو رہا تھا. بی بی سی کی مقامی صحافی کا کہنا ہے کہ اگر گیٹ سے اس طرف کوئی دور علاقہ ہے جو گیٹ سے نظر نہیں آتا وہ کم از کم اسے معلوم نہیں تھا, لیکن گیٹ کے آس پاس کوئی ایسی جگہ اس کے بقول نہیں تھا جہاں تعمیراتی کام آج جاری تھا.
کابل سے نامہ نگار سید انور جو کہہ رہے تھے کہ دورخم کا راستہ کھلنے پر افغانستان کے شہریوں نے خوشی کا اظہار کیا ہے. پانچ روز تک یہ راستہ بند رہا, اس دوران ظاہر ہے کہ ہزاروں لوگ پھنس کر رہ گئے, لیکن اس دوران دونوں جانب بڑی مقدار میں مال تجارت بھی پھنس کر رہ گیا تھا. میں نے اب سے کچھ دیر قبل پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر زاہد شنواری سے پوچھا کہ اس بندش کا اقتصادی نقصان کتنا ہوا ہے.
دیکھیں ہماری تجارت جو ہے دو طرفہ تجارت 2010 میں 2.5 بلین ڈالر تھی جو کہ گٹ کے 1.5 بلین ڈالر رہ گئی ہے تقریباً 1.5 ارب ڈالر. اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ لاکھوں اور کروڑوں کے حساب سے یہ پڑتا ہے, لیکن اس میں جو بہت نقصان ہوا ہے وہ کھانے پینے کا جو سامان تھا جو یہاں سے لوڈ ہو کے گیا ہوا تھا وہ سارا خراب ہو گیا ہے اور وہ کافی نقصان ہوا ہے. اس میں زیادہ تر جو ہمارے خیبر پختونخوا اور قبائلی اسلامی کے لوگ تھے اور وہ سامان انہوں نے ٹینک بھی دیا ہے اور ابھی تک وہ کھلا بھی نہیں ہے, راستہ ٹرانسپورٹ کی ہے جو تجارتی ٹرانسپورٹ ہے. تو اس سے بہت بڑا نقصان شارٹ ٹرم میں ہوا ہے اور لانگ ٹرم میں مزید نقصان ہوگا, کیونکہ یہ ویزے کی سہولت اور آنے جانے کی سہولت کی وجہ سے افغانیوں کا سب سے پہلے اگر کسی دوسرے ملک سے چیز جانا تھا وہ پاکستان تھا, کیونکہ یہاں پہ ان کے لیے آنا بڑا آسان تھا. جو جب یہ رکاوٹ آ جائے گی تو پھر ان کے لیے اور بھی رستے ہیں اور شاید ہی وہ پھر پاکستان کو اپنا فرسٹ پرائیورٹی رکھیں.
پاک افغان مشترکہ چیمبر آف کامرس کے ڈائریکٹر زاہد شنواری, جن کا کہنا تھا کہ راستے کی بندش کی وجہ سے خاصا نقصان اٹھانا پڑا ہے دونوں طرف کے تاجروں کو اور ویزے کی پابندی کی وجہ سے مستقبل میں اس سے زیادہ مشکلات پیش آ سکتی ہیں. راستہ تو کھل گیا مگر جس گیٹ کی تعمیر کی وجہ سے یہ قضیہ کھڑا ہوا تھا کیا وہ تعمیر جاری ہے؟ دورخم سے صحافی ابراہیم شنواری نے بتایا.
گئے تھے ہم آج بارڈر پہ اور خود دیکھا کہ افغانستان سائڈ سے بھی افغانی آ رہے تھے پاکستان اور اس سائڈ سے بھی جو پچھلے 5-6 دن کے اندر وہ یہاں پہ محسوس ہو گئے تھے وہ بھی واپس جا رہے تھے. گیٹ کی جو تعمیر کا کام پاکستان حکومت نے شروع کیا تھا اس پہ آج بھی کام جاری تھا اور ابھی بھی ہم نے دیکھا کہ مزدور وہاں پہ لگے ہوئے تھے اس کام پہ, کھدائی ہو رہی تھی اور اس کے لیے گیٹ کی جو پلرز ہیں یا ستون ہیں ان کے لیے تو کام معطل نہیں ہوا تھا, کچھ ان کے لیے صفائی ہو رہی تھی. اور آج بھی اس دوران جب یہ افغانستان سے آمد ہو رہی تھی لوگوں کی اور ٹرانسپورٹ کی اور یہاں سے بھی جا رہے تھے تو اس دوران بھی یہ کام ہم نے خود دیکھا کہ وہ جاری ہے.
اچھا یہ بتائیے کہ یہ صرف مسافر آئے گئے ہیں یا اس کے علاوہ جو تجارتی مال وغیرہ ٹرک اور اس طرح کے دوسرے جو ذرائع ہیں تجارتی مال لے جانے کے ان پر بھی کچھ عمل ہوا ہے؟
بالکل, لوگوں کی عام لوگوں کی آمد رفت کے ساتھ ساتھ یہ تجارتی جو ہے آمد رفت میں بھی بحال ہو گیا اور دیکھا ہم نے اس وقت پہ کہ پاکستان سائڈ پہ پچھلے 6-7 دنوں کے درمیان کے اندر جو گاڑیاں وہاں پہ پھنسی ہوئی تھی یا رکی ہوئے تھے ان کی بھی آمد رفت شروع ہو گئی تھی. افغانستان سائڈ سے بھی تجارت کی مالوں سے بھرے گاڑی جو ہے وہ آ رہے تھے.
تورخم سے صحافی ابراہیم شنواری. گیٹ کی تعمیر ہی کشیدگی کا سبب تھی یا اس کے پس پشت اور وجوہات بھی تھیں؟ دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر سعد محمد کہتے ہیں،
ظاہراً تو یہ ہے اگر آپ دیکھیں تو گیٹ کی تعمیر کے اوپر ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ابھی پچھلے چند ماہ میں جو حالات بن رہے تھے جس میں پاکستان اور افغانستان کی تعلقات میں بہت کشیدگی بتدریج آ رہی تھی، اس میں جو پاکستان میں افغان کے باشندے ہیں ان کے افغانستان میں آمد رفت جو پہلے بالکل بغیر کسی سفری دستاویزات کے بغیر ہوتی تھی اس کے اوپر پابندی لگانا شروع کر دی، اور جو باقی ہندوستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ جو ان کی مفاہمت ہوئی اس کو پاکستان میں بڑی تشویش کی نظر سے دیکھا گیا، اور چونکہ وہ پاکستان میں لوگ زیادہ پڑھتے نہیں ہیں یا نہیں ہوتے، جو اسٹیٹ کی طرف سے جو بیانات آتے ہیں اس سے ایک رائے عامہ بھی قائم ہوتی ہے، تو پاکستان کے اندر ایک رائے بھی رائے عامہ میں بھی ایک افغانستان کے خلاف ایک جذبات جو تھے وہ تھوڑے سے بڑھ گئے تھے. اس سے پہلے بارڈر 5 دن کے لیے مئی میں بند کر دیا گیا تھا، اس سے بھی تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے. افغانستان کی طرف سے بڑے تند و تیز قسم کے بیانات آئے تھے پاکستان کے خلاف، یہاں سے بھی کچھ بیانات گئے، تو یہ میرے خیال میں یہ اس کی ایک مینیفیسٹیشن آپ کو نظر آتی ہے جو تورخم میں نظر آئی کہ جو جتنی بھی کشیدگی تھی اور جتنے بھی تناؤ تعلقات پاکستان اور افغانستان کے درمیان تھا اس کا یہ ایک نتیجہ نکل آیا تھا تورخم کے اوپر.
اچھا، آپ نے جو مختلف اسباب بیان کیے اس میں سے ایک جو دستاویزات پر عمل درآمد میں سختی ہے پاکستان کی طرف سے، یہ بھی ایک وجہ ہے، تو یہ کتنی اہم وجہ یہ ہو سکتی ہے؟
یہ اہم وجہ اس لیے کہ افغانستان میں اگر آپ دیکھیں تو سن 1980 سے جو ہے پاکستان میں جنگ ضیاء الحق کے زمانے سے ہی اس آمد و رفت کے اوپر پابندی یا جو اس کو سفری دستاویزات کی ضرورت تھی اس کو ختم کر دیا تھا، اور وہ ابھی تک چلا آ رہا تھا. اس سے کافی پاکستان میں مسائل وغیرہ پیدا ہو رہے تھے، لیکن وہ افغانستان میں جو اس کی وجہ، ایک تو افغانستان کا ایک سیاسی موقف ہے کہ ہم ڈیورنڈ لائن کو مانتے نہیں ہیں، تو جو افغان باشندے ہیں ان کو اگر پختونوں کے سرزمین میں جانا ہو تو اس کے اوپر پابندی نہیں ہونی چاہیے، یہ ان کا ایک موقف تھا. دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان میں علاج معالجے کا کوئی خاطر خواہ نظام نہیں ہے، وہاں پر ڈائلسس بھی جو ہے وہ پشاور میں ہوتی ہے، اس سے مزار شریف سے بھی ایک آدمی ہے وہ بیمار ہوتا ہے وہ پشاور آتا ہے. تو جب بھی آپ سفری دستاویزات جو ہیں، ابھی ہر ایک آدمی کے لیے پاسپورٹ حاصل کرنا یا پاکستان 2000 سے زیادہ جو ویزے ہیں وہ جاری نہیں کر سکتا ہے، چاہے وہ جلال آباد سے ہوں، کابل سے ہوں یا مزار شریف سے ہوں، 2000 ویزے جاری کرنا پاکستان کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ 2000 سے زیادہ لوگ آ نہیں سکتے ہیں وہاں، جہاں 12000 سے 15000 لوگ پاکستان آمد و رفت تھی اس کو آپ 2000 پہ لے آئے، تو وہ افغان حکومت کے اوپر اس کا ایک پریشر تو آ رہا ہے، کیونکہ وہ جو وہ سہولیات نہیں مہیا کر سکتا تھا وہ پاکستان مہیا کر رہا تھا، ابھی پاکستان اس کے اندر ایک رکاوٹ ڈال رہا ہے، اس کا پریشر جو ہے وہ افغان حکومت پہ جاتا، تو وہ میرے خیال میں یہ بہت بڑی وجہ تھی کہ یہ جو کشیدگی کی کہ جو پاکستان نے ان کے اوپر پابندی لگا دی ان کی آمد و رفت.
اچھا بریگیڈیئر سعد محمد صاحب، یہ کشیدگی اتنی بڑی، یہ تناؤ اتنا بڑھا کہ باقاعدہ گولہ باری ہوئی سرحد پر دونوں طرف سے، تو یہ اس طرح کا کوئی پہلا واقعہ ہے یا اس سے پہلے بھی اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں جہاں باقاعدہ یعنی مسلح جھڑپ تک نوبت آئی ہو؟
جی، اس کی اگر آپ 1962 میں چلے جائیں تو اس وقت کے جو افغانستان کے وزیر اعظم تھے، جو بہت مطلب ہے کہ پختونستان کے مسئلے کے اوپر بہت ہی جذبات رکھتے تھے، تو وہ وزیر اعظم تھے افغانستان کے، اور زاہد شاہ جو تھے وہ بادشاہ تھے افغانستان کے، تو انہوں نے دیر باجوڑ میں انہوں نے باقاعدہ ریگولرز اور ارریگولرز دونوں جو تھے وہ پاکستان کے علاقے میں گھس آئے تھے، اور پھر پاکستان کی فوج نے ایک باقاعدہ ملٹری آپریشن کیا اور ان کو وہاں سے باہر نکالا، اور اس کی تناؤ کی وجہ سے اور اس لڑائی کی وجہ سے 1963 میں پاکستان اور افغانستان کے تعلقات جو تھے وہ منقطع ہو گئے تھے، افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے اوپر پاکستان نے پابندی لگا دی، اور یہاں تک حالات ہو گئے افغانستان میں خراب ہو گئے کہ
جو وزیر اعظم تھے ان کو برطرف کر دیا تھا. ظاہر شان ہے کہ انہوں نے افغانستان کے لیے مسائل پیدا کیے ہیں. اس کے بعد جب یہ آئے یہ جو انقلاب سور جو کہتے ہیں جو کمیونسٹ ریولیوشن آیا اس کے اوپر جو ہے اس کے بعد کافی جھنٹیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. یہاں تک کہ جو سوویت یونین ہے ان کے بھی جہاز جو ہیں وہ پاکستان کی الگ فضائی حدود کی خلاف ورزی کر چکے ہیں اور کچھ جہاز تو پاکستان نے اپنے حدود میں مار بھی گرائے تھے.
یہ تھے تجزیہ کار بریگیڈیئر سعد محمد. سیربین ابھی جاری ہے.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رئی میار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری بی بی سی نکیال سیکٹر لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا. ہارون رشید بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور بی بی سی سری نگر.
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے. عمر شمسی بی بی سی اسلام آباد.
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنو.
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ سبا ناز.
زمبابوے کی کرکٹ ٹیم نے انڈیا کو حرارے میں ہونے والے پہلے ٹی ٹوینٹی میں 2 سے شکست دے دی ہے. 171 رنز کے تعاقب میں انڈیا کی ٹیم 168 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. ادھر سری لنکا نے آئرلینڈ کو ڈبلن میں ہونے والے دوسرے ون ڈے میں جیت کے لیے 378 رنز کا ہدف دیا ہے. سری لنکا نے مقررہ 50 اوورز میں 8 وکٹوں پر 377 رنز بنائے اور کوشل پریرا نے سینچری اسکور کی ہے. پاکستان کرکٹ ٹیم 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز کھیلنے کے لیے آج انگلینڈ پہنچ رہی ہے. اس سیریز کا آغاز 14 جولائی سے لارڈس میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ سے ہوگا جس میں فاسٹ بالر محمد عامر 6 سال بعد ایک بار پھر پاکستانی ٹیسٹ ٹیم کا حصہ ہیں. ان پر 2010 میں لارڈز ہی کے میدان میں میچ فکسنگ میں ملوث پائے جانے کی پاداش میں 5 سالہ پابندی عائد کر دی گئی تھی. دورہ انگلینڈ کے لیے روانہ ہوتے ہوئے محمد عامر نے انگلینڈ کے کپتان ایلسٹر کک کے اس بیان کی تائید کی ہے جس میں کک نے کہا تھا کہ میچ فکسرز پر تاحیات پابندی عائد ہونی چاہیے. فرانس میں جاری یورو کپ 2016 میں گروپ ایف میں آج پہلا میچ ہنگری اور آئس لینڈ کی ٹیمز کے درمیان اور دوسرا پرتگال اور آسٹریا کے درمیان کھیلا جائے گا. یورپین فٹ بال کے حکام نے کرویشیا اور ترکی کے شائقین کے خلاف انضباطی کاروائی کا آغاز کر دیا ہے. اس کاروائی کا آغاز گزشتہ روز کرویشیا اور ترکی کی فٹ بال ٹیمز کے شائقین کی جانب سے اپنی اپنی ٹیمز کے میچز کے دوران ہجوم میں اشتعال پھیلانے کے بعد کیا گیا. ان میچز میں دفاعی چیمپئن اسپین نے ترکی کو 0-3 3 سے شکست دی جبکہ کرویشیا اور جمہوریہ چیک کے درمیان میچ ڈرا ہو گیا. کوپا امریکہ فٹ بال ٹورنامنٹ کے کوارٹر فائنل میں کولمبیا نے پرو کو پینلٹیز پر 4-2 سے شکست دے کر سیمی فائنل میں جگہ بنا لی ہے. آسٹریلیا نے انڈیا کو لندن میں ہونے والے چیمپئنز ٹرافی ہاکی ٹورنامنٹ کے فائنل میں 1-3 3 سے ہرا کر سونے کا تمغہ جیت لیا. کھیلوں میں ممنوع ادویات کی روک تھام کے عالمی ادارے کے صدر سرفریق ریڈی کا کہنا ہے کہ حکام کھیلوں کو شفاف بنانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں.
کھیلوں کے احوال کے ساتھ یہ تھیں سبا ناز. مصری عدالت نے سابق صدر مرسی کو عمر قید کی سزا سنائی ہے. عراقی شہر فلوجہ میں دولت اسلامیہ کی پسپائی. اس کے علاوہ ہفتہ وار کالم دوسرا پہلو اور ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ ذرا دیر میں آنے کو ہے. پہلے اہم خبروں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی.
پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان گزشتہ شب کامیاب مذاکرات کے بعد 5 سے بند تورخم سرحد آج صبح کھول دی گئی ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یونان کی مدد کریں. مصر کی ایک عدالت نے ملک کے سابق صدر محمد مرسی کے خلاف جاسوسی کے مقدمے کی سماعت کے اختتام پر انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز مچل نے رات گئے کئی جگہوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مارے گئے چھاپوں کے بعد امن برقرار برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر نے مشرقی یورپ میں نیٹو کی فوجی مشقوں پر تنقید کرتے ہوئے نیٹو پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے. برطانوی رکن پارلیمنٹ جو کاکس کے قتل کے الزام میں گرفتار ملزم تھامس میئر کو آج سینٹرل لندن کی عدالت میں پیش کیا گیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ نے شمائلہ خان سے سنا. اب سربین کے دوسرے موضوعات. عراقی فوج فلوجہ شہر کے مرکز تک پہنچ گئی ہے. عراقی وزیر اعظم حیدر البادی نے شہر پر حکومتی قبضے کا اعلان کرتے ہوئے بتایا کہ سرکاری افواج نے فلوجہ شہر کو شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے سے آزاد کروا لیا ہے. اس آپریشن میں عراقی فوج کو امریکی قیادت میں اتحادی فضائیہ کی مدد بھی حاصل رہی. عراقی فوج اب موصل شہر کی جانب پیش قدمی کر رہی ہے. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ نازیہ گلزار سے سنتے ہیں.
بغداد سے مغرب کی جانب 50 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع شہر فلوجہ تقریباً 2 سال سے نام نہاد شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے قبضے میں تھا, جس کے بڑے حصے پر کامیاب کارروائیوں کے بعد سرکاری فورسز نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے. شہر کے مرکز میں واقع سرکاری عمارات پر ایک مرتبہ پھر عراق کا قومی پرچم لہرا دیا گیا ہے, جبکہ عراقی فوج کی جانب سے موصل شہر کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے, جس کا بنیادی مقصد القیارہ کے قصبے کا کنٹرول حاصل کرنا ہے جو موصل سے 70 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. فلوجہ شہر پر حکومتی افواج کے کنٹرول کے حوالے سے عراق کے وزیر اعظم حیدر العبادی کا کہنا ہے کہ اب شہر میں بہت کم تعداد میں شدت پسند موجود ہیں. سرکاری ٹی وی سے خطاب میں انہوں نے کہا,
لقد وعدنا بتحرير الفلوجة عادة الفلوجة الى حضن الوطن.
ہم نے فلوجہ آزاد کرانے کا وعدہ کیا تھا اور ہم نے اس شہر پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز کا فلوجہ پر کنٹرول ہے اور کچھ علاقہ جو باقی رہ گیا ہے اس کو بھی کچھ ہی گھنٹوں میں خالی کروا لیا جائے گا. میں نے تمام حکومتی اداروں کو ہدایت کر دی ہے کہ وہ شہریوں کی مدد کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائیں. میں نے فورسز کو بھی ہدایت کر دی ہے کہ وہ شہریوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ سرکاری اور نجی املاک کے تحفظ کو بھی یقینی بنائیں.
امن و سلامت المواطنین.
جبکہ امریکہ کے سیکرٹری دفاع ایش کارٹر کا کہنا ہے کہ شہر کے اہم علاقے ابھی بھی دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں, جن کو چھڑانے کے لیے مزید کارروائیوں کی ضرورت ہے.
Forces have entered the city. They are in control of a portion.
عراقی سیکیورٹی فورسز شہر میں داخل ہو چکی ہیں اور شہر کے ایک حصے پر کنٹرول حاصل کر لیا ہے. ابھی پورے شہر کا کنٹرول کہنا قبل از وقت ہے.
عراقی فوج کی جانب سے کیے جانے والے بغداد آپریشن کے سربراہ لیفٹیننٹ جنرل عبدالامیر الشماری کا کہنا ہے کہ شہر سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجو بھاگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ دشمن کے گرد گھیرا ڈالنا شروع کر دیا ہے. جنگجوؤں کا کنٹرول کمزور پڑ چکا ہے. ان میں سے بعض فضائی حملوں میں اور بعض لڑائی میں مارے جا چکے ہیں. مجھے توقع ہے کہ اگلے چند گھنٹوں کے دوران ان کی گرفت بالکل ختم ہو جائے گی. اس سے قبل لیفٹیننٹ جنرل عبدالوہاب السعدی نے بی بی سی کو بتایا کہ ایلیٹ کاؤنٹر ٹیرورزم اور ریپڈ ریسپانس فورس نے سٹی کونسل بلڈنگ کو آزاد کروا لیا ہے. ادھر اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ فلوجہ میں آپریشن کی وجہ سے اب تک 68,000 افراد نے شہر سے نقل مکانی کی ہے. عراقی فوج نے کئی ماہ کے معاشرے کے بعد گزشتہ ماہ فلوجہ کو دولت اسلامیہ کے کنٹرول سے واپس لینے کے لیے کارروائی کا آغاز کیا تھا. فلوجہ شہر میں خوراک اور پانی کی شدید قلت ہو گئی تھی اور کچھ ایسی اطلاعات بھی آ رہی تھیں کہ نام نہاد دولت اسلامیہ شہریوں کو اپنے دفاع کے لیے استعمال کر رہی ہے, اور شدت پسندوں نے فلوجہ سے نکلنے کی کوشش کرنے والے کئی افراد کو قتل بھی کیا ہے.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کیا نازیہ گلزار نے. اور اب سربین میں چلتے ہیں یورپ. جرمنی کے وزیر خارجہ فرینک والٹر نے مشرقی یورپ میں مغربی عسکری اتحاد نیٹو کی فوجی مشقوں پر تنقید کرتے ہوئے نیٹو پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام عائد کیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے.
فرینک والٹر کے مطابق نیٹو کی جانب سے رواں ماہ کی جانے والی فوجی دستوں کی نقل و حرکت علاقائی سلامتی کے لیے نقصان دہ تھی اور اس سے روس کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا تھا. جرمن وزیر خارجہ نے نیٹو پر زور دیا کہ وہ روس کے ساتھ فوجی مشقوں کو مزید بات چیت اور تعاون کے ساتھ تبدیل کرے. فرینک والٹر کا کہنا تھا کہ جو بھی اس بات پر یقین کرتا ہے کہ مشرقی سرحد پر ٹینکوں کی علامتی پریڈ سلامتی لائے گی وہ غلطی پر ہے. انہوں نے کہا ہمیں یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ پرانی محاذرائی کی تجدید کے لیے بہانے نہیں بنانے چاہیے. ان فوجی مشقوں کا مقصد نیٹو کو پیش آنے والے خطرات سے نمٹنے کی صلاحیت کو پرکھنا ہے. روس نے بار بار کہا ہے کہ نیٹو افواج کا اس کی سرحدوں کے قریب اکٹھا ہونا اس کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے. خیال رہے کہ نیٹو نے 7 جون کو پولینڈ پر ایک مصنوعی روسی حملے کا آغاز کیا تھا. 2 ہفتوں تک جاری رہنے والی ان فوجی مشقوں میں تقریباً 31,000 فوجیوں نے حصہ لیا، جن میں 14,000 امریکی، 12,000 پولینڈ اور 1,000 برطانوی فوجی شامل تھے. ان مشقوں میں درجنوں جنگی جہازوں، بحری جہازوں کے علاوہ 3,000 دوسری گاڑیاں بھی شامل تھیں.
جرمنی کا نیٹو پر جنگ کو ہوا دینے کا الزام، تفصیل آپ نے ہماری ساتھی نازیہ میمن سے سنی. بیلجیم کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہوں نے انسداد دہشت گردی کی ایک جامع کارروائی کے دوران 12 افراد کو حراست میں لے لیا ہے. بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے سلیم قاضی کی زبانی.
گزشتہ رات حراست میں لیے جانے والے افراد پر دہشت گرد حملے کی منصوبہ بندی کا شک ہے، اور یہ اس حوالے سے زیر تفتیش 40 افراد میں شامل ہیں. یہ گرفتاریاں برسلز اور اس کے ارد گرد 16 مختلف مقامات میں چھاپوں کے دوران کی گئی ہیں. وزیر اعظم چارلز مائیکل کا کہنا ہے کہ عوامی تقریبات کی سیکیورٹی کو مزید بڑھایا جائے گا. بیلجیم کے قومی سلامتی کے ادارے کے اجلاس کے بعد وزیر اعظم نے ٹویٹ کی جس میں ان کا کہنا تھا کہ تمام تقریبات منصوبے کے مطابق ہوں گی. سرکاری نشریاتی ادارے RTBF کی ایک رپورٹ کے مطابق دہشت گردی کے مشتبہ افراد کو جمعے کے روز مرکری برسلز میں ڈرائیونگ کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جہاں سنیچر کو بیلجیم اور جمہوریہ آئرلینڈ کے درمیان فرانس میں کھیلے جانے والا یورو 2016 کا میچ براہ راست اسکرین پر دکھایا جانا تھا. یاد رہے کہ برسلز میں ایئرپورٹ اور میٹرو اسٹیشن پر 22 مارچ کو ہونے والے بم حملوں میں 32 افراد ہلاک ہو گئے تھے. بیلجیم کے وفاقی استغاثہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ان تازہ چھاپوں کے دوران اسلحہ یا دھماکہ خیز آلات برآمد نہیں ہوئے. جن علاقوں میں چھاپے مارے گئے ان میں برسلز کا علاقہ مولن بیک بھی شامل ہے. وفاقی استغاثہ کا کہنا ہے کہ تحقیقات کے بعد فوری مداخلت لازمی ہو گئی تھی، اس لیے آپریشن کا آغاز کر دیا گیا. تاہم بیلجیم حکومت کی جانب سے اس خطرے کی نوعیت اور شدت کے بارے میں نہیں بتایا گیا. حالیہ دنوں میں مزید حملوں کی وارننگ بھی جاری کی جا چکی ہے. بیلجیم میڈیا کے مطابق جمعے کے روز چارلز مائیکل سمیت 4 وفاقی وزراء اور ان کے خاندان والوں کو پولیس کی سخت حفاظت میں رکھا گیا تھا. بیلجیم کی پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں حال ہی میں اطلاع ملی ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کا ایک گروپ شام سے یورپ کی جانب روانہ ہو چکا ہے، اور انہوں نے بیلجیم اور فرانس میں تازہ حملوں کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے.
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنا رہے تھے سلیم قاضی. اور اب ایک بار پھر پاکستان کا رخ کرتے ہیں، جہاں صوبہ بلوچستان میں حالات کی خرابی کے بعد سے وہاں امن و امان اور انتظامی معاملات میں سیکیورٹی اداروں کا عمل دخل بہت زیادہ رہا ہے، لیکن موجودہ سیویلین حکومت کے دور میں تو بجٹ کی تیاری سے متعلق اجلاسوں میں بھی فوجی حکام شرکت کر رہے ہیں. کوئٹہ سے نامنگار محمد کاظم کی رپورٹ.
بلوچستان کی مخصوص صورتحال کے باعث یہاں کے معاملات میں وفاقی حکومت کے ماتحت سیکیورٹی سے متعلق اداروں کا عمل دخل زیادہ ہونے کی وجہ سے سابق سیویلین حکومت کے بعض اہم شخصیات کی جانب سے یہ تک بھی کہا جاتا رہا کہ سیکورٹی کے بعض اداروں نے یہاں متوازی حکومت قائم کی ہے، لیکن سن 2013 میں ہونے والے عام انتخابات کے بعد سے سیویلین حکام کے بیانیے میں تبدیلی آئی. سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر مالک بلوچ یہ کہتے رہے کہ بلوچستان کے معاملات کے حوالے سے سیویلین حکومت اور سیکورٹی سے متعلق ادارے ایک صفحے پر ہیں، مگر مسلم لیگ نون کے رہنما نواب ثناء اللہ زہری کے وزیر اعلیٰ بننے کے بعد اب اعلیٰ فوجی حکام بجٹ سازی کے اجلاسوں میں بھی شرکت کر رہے ہیں. بلوچستان کے سینئر صحافی شہزاد ذوالفقار کہتے ہیں کہ ماضی میں جمہوری حکومتوں کے ادوار میں بجٹ سازی کے اجلاسوں میں فوجی حکام کی شرکت کی مثال نہیں ملتی.
یہاں کبھی ایسا پہلے نہیں ہوا ہے، یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، لیکن اجلاس کی بات نہیں ہے. اس سے پہلے پری بجٹ سیمینار ہوا تھا، بہت سے لوگوں نے نوٹ کیا، اس میں ایک چیز واضح طور پر کہا گیا ہے پروونشل گورنمنٹ کو کہ ایم پی اسکیم وغیرہ جو ہیں یہ ساری چلی جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں.
گزشتہ دنوں بجٹ کی تیاریوں کے حوالے سے ایک اجلاس میں سیویلین حکام کے علاوہ جن اعلیٰ فوجی حکام نے شرکت کی ان میں فوج کی 33 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل اظہر حیات خان، انسپیکٹر جنرل فرنٹیئر کور میجر جنرل شیر افغان اور 41 ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنگ میجر جنرل عابد شامل تھے. بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ فوج امن و امان کے قیام میں سیویلین حکومت کی بھرپور مدد کر رہی ہے. بجٹ کے حوالے سے جو بھی ہمیں تجاویز دے اسے خوش آمدید کہا جائے گا.
بجٹ بنانا حکومت کا کام ہے اور پاکستان کی فوج ہماری لا اینڈ آرڈر مینٹین کرنے میں ہماری مدد کری اور یہاں پر جو بیلنس ہے ہسٹوریکلی بلوچستان میں بڑا امبیلنس رہا ہے ملٹری اور سول کا, آج الحمدللہ وہ امبیلنس ختم ہو گیا, ہم سب ایک پیج پر ہیں.
بجٹ سے متعلق اجلاسوں میں فوجی حکام کی براہ راست شرکت کے علاوہ اس حوالے سے سیویلین حکومت اور فوج نے ایک مشترکہ سیمینار بھی منعقد کروایا تھا. محمد کاظم, بی بی سی, کوئٹہ.
اور اب نامہ نگار شکیل اختر کا کالم دوسرا پہلو.
کچھ دنوں پہلے بھارت نے 50,000 مسلم خواتین نے قومی کمیشن برائے خواتین کے ادارے سے ایک پٹیشن کے ذریعے یہ درخواست کی کہ وہ مسلمانوں میں مروجہ 3 طلاق اور زبانی طلاق پر پابندی عائد کرنے میں مدد کرے. مسلم خواتین کے حقوق کی تنظیموں کا کہنا ہے کہ 3 بار زبانی طلاق کہہ کر طلاق دینا غیر اسلامی اور غیر جمہوری ہے اور اسے ختم کیا جائے. خواتین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے مسلم پسند اللہ کے فرسودہ قوانین میں ترمیم کی جائے. ملک کی سینکڑوں سرکردہ اور معروف اہم شخصیات نے بھی خواتین کی حمایت کی ہے. بھارت کے مسلمانوں میں زبانی طلاق کا چلن بہت عام ہے اور طلاق کے بیشتر معاملوں میں اسی طریقے کا استعمال ہوتا رہا ہے. یہ طریقہ کار مکمل طور پر شوہر کے حق میں ایک طرفہ ہے اور بیوی کو اس میں چیلنج کرنے کا حق حاصل نہیں ہے. علماء اور مفتیوں نے شادی اور طلاق کے سماجی معاملے کو حلالہ کے چلن سے اور بھی پیچیدہ کر دیا ہے. اس رسم کے تحت اگر کوئی شوہر طلاق کے اپنے فیصلے کو واپس لینا چاہے تو اس کی مطلقہ بیوی کو ایسے کسی شخص سے نکاح کرنا ہوتا ہے جو اسے مباشرت کے بعد طلاق دے دے. جن علاقوں میں حلالہ کی رسم عام ہے وہاں نکاح پڑھانے والے ملاؤں کے پاس حلالہ کی شادی کرنے والے پیشاور مردوں کی فہرست بھی ہوتی ہے. اس طرح کے دور جہالت کی پرگندہ جن سالودہ اور خواتین مخالف معاشرتی اقدار بھارت میں مذہب کے نام پر آج تک مروج ہیں. بھارت میں مسلمانوں کی شادی, طلاق اور وراثت جیسے معاملات مسلم پسند اللہ کے وضع کیے ہوئے قوانین کے تحت طے پاتے ہیں. پسند اللہ بورڈ ایک غیر جمہوری خود ساختہ اور ماورائے آئین ادارہ ہے. اس کے بیشتر ارکان جماعت اسلامی, جمعیت العلماء ہند, دیوبند, ندوہ, تبلیغی جماعت اور اہل حدیث جیسی مذہبی جماعتوں ان کے حامیوں پر مشتمل ہے. یہ ادارہ گزشتہ 65 برس سے اپنے وضع کیے ہوئے قوانین میں کسی طرح کی اصلاح کی مزاحمت کرتا رہا ہے. حالیہ برسوں میں پسند اللہ بورڈ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے اور بریلوی مسلک اور شیعہ مسلمانوں کے اہم نمائندے اس سے الگ ہو چکے ہیں. ملک کے مذہبی رہنما اور جماعتیں زبانی طلاق اور حلالہ جیسی رسموں کے چلن کو غیر اسلامی قرار دیتے ہیں لیکن وہ اس کے خلاف ایک متفقہ ضابطہ وضع کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ملک کی عدلیہ جب مسلم خواتین کو ان کا جمہوری حق دلانے کے لیے مداخلت کرتی ہے تو تمام مذہبی جماعتیں ہی نہیں مسلمانوں کا تعلیم یافتہ طبقہ بھی عدلیہ کے خلاف کھڑا ہو جاتا ہے. بھارت دنیا کا واحد ایسا جمہوری ملک ہے جہاں مسلم خواتین کو طلاق اور اپنے حقوق کے سلسلے میں برابر کا حق حاصل نہیں ہے. ایک مؤثر متوسط طبقے کی کمی کے سبب بھارت میں مسلمانوں کی سیاست پر مذہبی تنظیموں اور علماء کا خاصا اثر رہا ہے. وہ ابھی تک معاشرتی معاملات میں ہر جمہوری اصلاحات کی مزاحمت کرتے آئے ہیں. مسلمانوں کا متمول طبقہ بھی جمہوری اصلاحات کی مخالفت کرتا رہا. حکومت مذہبی حساسیت کے پیش نظر مسلم خواتین کے حقوق پر کوئی قدم اٹھانا تو ایک طرف بحث و مباحثے سے بھی دامن بچاتی رہی ہیں. لیکن آزادی کے 65 برس بعد بھارت میں پہلی بار ایک متوسط تعلیم یافتہ طبقہ ابھر رہا ہے. یہ طبقہ کافی جد و جہد اور انتہائی مشکلوں سے گزر کر کامیابی تک پہنچا ہے. وہ دور جدید کے تقاضوں اور جمہوری قدروں سے آشنا ہے. اسی ابھرتے ہوئے متوسط طبقے سے اب مسلم خواتین کے حقوق کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں. ان آوازوں کو دبانا مشکل ہوگا کیونکہ کسی جمہوریت میں معاشرے کے کسی طبقے کے ساتھ دائمی طور پر تفریق نہیں برتی جا سکتی اور کسی شہری کو محض اس کی جنس کی بنیاد پر اسے کمتر قرار دینا ایک فرسودہ تصور ہی نہیں انسانیت کے خلاف ایک جرم بھی ہے. شکیل اختر, بی بی سی, دلی.
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی ایک علیحدگی پسند جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے الزام عائد کیا ہے کہ پارٹی کے سربراہ خلیل بلوچ کے چھوٹے بھائی کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے. بیان میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ صوبے کے 2 دیگر علاقوں سے بھی 14 افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے. کوئٹہ سے ایک مرتبہ پھر نامہ نگار محمد کاظم.
مقامی میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان کے مطابق بی این ایم کے چیئرمین خلیل بلوچ کے چھوٹے بھائی سیف بلوچ کو پنجگور سے جبری طور پر لاپتہ کیا گیا ہے. بیان میں انہیں لاپتہ کرنے کا الزام ریاستی اداروں پر عائد کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ سیف بلوچ کو پنجگور میں ان کے گھر سے اٹھایا گیا. بیان کے مطابق سیاسی رہنماؤں اور کارکنوں کے رشتے داروں کو اٹھا کر غائب کرانے کا مقصد سیاسی رہنماؤں کو ان کے موقف سے دستبردار کرانا ہے. بی این ایم کے بیان میں یہ بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ رواں مہینے کے دوران بلوچستان کے 2 مختلف علاقوں سے 14 افراد کو بھی جبری طور پر لاپتہ کیا گیا. بیان کے مطابق ان میں سے 7 افراد کو 5 جون کو ضلع واران کے علاقے جاؤ جبکہ 7 دیگر افراد کو ضلع کیچ قلعہ کے نظر آباد سے لاپتہ کیا گیا۔ کانفرنس جماعتوں کی جانب سے پہلے بھی لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزامات عائد کیے جاتے رہے ہیں، لیکن سرکاری حکام ان کو سختی سے مسترد کرتے رہے ہیں۔ تام بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ قانونی طور پر جو گرفتاریاں ہوتی ہیں ان کو بھی متنازع بنایا جا رہا ہے۔
جو اریسٹ ہیں، جو لافل اریسٹ ہیں، اس اریسٹ کے پروسیس کو بھی یہ کنٹروورشل بنانے کے لیے اس کو مسنگ اور انفورس ڈسپیئرنس کی کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کر۔
بلوچستان حکومت کے ترجمان کے مطابق لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کا بے بنیاد پروپگنڈا کر کے ریاستی اداروں کو بدنام کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
سہروین، آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔
بات کریں۔
میرا نام سید شہزاد بخاری ہے، میں دلی پور سے بات کر رہا ہوں۔
گوٹ آزاد سے میں ذوالفقار علی بول بات کر رہا ہوں۔
اپنے مسائل اور رائے کا اظہار کریں۔
پاکستان میں خاص طور پہ دیہی علاقوں میں اور شہروں میں، یہ
فراس کے شہر پیرس میں اتنے سارے انسانوں کو قتل کرنا بلا شبہ بہت افسوسناک ہے۔
عوام پریشان۔
بی بی سی اردو کے پروگرام آپ کی بات میں۔
ہمارا مطالبہ یہ انسانی حقوق
کا، یہ درخواست ہے کہ ہمارے گاؤں کی حالت دیکھیں۔
آپ کی کالز ہر جمعرات کو نشر کی جائیں گی۔
مجھے ایک شکایت ہے کہ بی بی سی پروگرام کی خبروں میں چاہ رہا تھا کہ وہ نشر ہو جائیں۔
میں بی بی ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275، جو کہ موبائل فون سے فری نہیں ہے۔ پاکستان سے باہر کے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0095-126-111-39۔ یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربینا، بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ وقت ہوا ہے بالی ووڈ کی رنگا رنگ اور چٹپٹی خبروں پر مبنی ہفتہ وار فیچر بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش نصرت جہاں کی ہے۔
بی بی سی، نہ وہ آنکھیں روحانی کہیں، نہ وہ چہرہ نورانی کہیں، کہیں دل والی باتیں بھی نہ وہ سجری جوانی کہیں، جگ گھومیاں تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومیاں تھارے جیسا نہ کوئی۔
یوں تو سلطان یعنی سلمان کے بے شمار فینز ہیں، لیکن ہم بات کر رہے ہیں ان کے خاص فین کی، اور یہ فین ہے عامر خان۔ جی ہاں، عامر کہتے ہیں کہ وہ اور ان کی بیگم کرن راؤ سلمان کے بہت بڑے فین ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سلمان جو بھی کرتے ہیں وہ انڈسٹری میں ٹرینڈ بن جاتا ہے۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ جانتے ہیں کہ کرینہ کپور خود کو کیسے فٹ رکھتی ہیں، پلک سمراٹ کیسا محسوس کرتے ہیں ایک فوجی بن کر، اور بیبی عالیہ بھٹ سیانی ہو چلی ہے۔ عالیہ بھٹ نے چھوٹی سی عمر میں بڑے بڑے کام کر ڈالے۔ اب جمعے کو ہی عالیہ کی فلم اڑتا پنجاب کافی کانٹروورسیز کے بعد ریلیز ہو گئی ہے۔ ویسے میڈیا نے جہاں ہمیشہ ہی ان کی اداکاری کی تعریف کی ہے، وہیں اکثر ان کے کمنٹس اور آئی کیو لیول کا مذاق بھی بنایا جاتا رہا ہے، لیکن اب عالیہ کہتی ہے کہ وہ ذمہ دار ہو گئی ہیں۔
رسپانسبلٹی اگر آپ نہ چاہو بھی تو بڑھ جاتی ہے۔ اینڈ ایکچولی میں بہت فرینکلی بات کرتی ہوں، بٹ ہاں آپ کیسے اسے ورڈ کرو گے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، خاص کر کے جب بچے آپ کو فالو کرتے ہیں۔
عالیہ بیبی، بچے تو آپ کو آپ کے بچپن سے ہی فالو کر رہے ہیں۔ انڈسٹری میں سائز زیرو کو انٹروڈیوس کرنے والی بیبو کا کہنا ہے کہ وہ کھانے پینے کے شوقین بہت ہیں، یعنی وہ ٹپیکل پنجابی ہیں، لیکن پھر بھی وہ اتنی فٹ کیسے رہتی ہیں؟
آئی مین فٹ آئی تھنک تو دیٹ ایوریبڈی نوز۔ آئی تھنک آج کل میرے سے بہت کئی ایکٹریسز ہیں جو اور فٹ ہوتی ہیں، مجھے تو صرف کھانا کھانا پسند ہے۔ اینڈ آئی تھنک دیٹ جیسے آپ نے کہا کہ آئی ایم اے پنجابی، اینڈ آئی ایم اے پنجابی اینڈ دل سے بھی پنجابی ہوں، اینڈ آئی انجوائے ایٹنگ مائی فوڈ۔
سنم ہوا رے، سنم رے، سنم رے۔
رومانٹک
रोल्स के बाद अब पुलकित सम्राट जल्दी ही फिल्म जुनूनियत में एक फौजी के रूप में नजर आने वाले हैं। पुलकित जी, रोमांटिक हीरो के बाद फौजी कैसा लग रहा है?
यू नो एक्चुअली जब आप यूनिफॉर्म पहनते हैं, वो यूनिफॉर्म आप में खुद बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ला देती है, एक रिस्पेक्ट ला देती है, एक स्ट्रेंथ ला देती है, और आपको मेरे ख्याल से जिस तरह के थॉट्स आपको कभी पहले नहीं आए होंगे उस तरह के थॉट्स आते हैं। आपको समझ में आता है कि वो सिर्फ एक वर्दी नहीं है, उस वर्दी में छेद भी होता है जो सीने से जब गोली लग के जाती है, एंड दे फाइट फॉर यू ताकि आप चैन की नींद सो सके।
जमशेदपुर में पैदा हुए, दिल्ली में तालीम हासिल की और मुंबई में काम किया, और ऐसा काम जो आज सबकी जबान पर है, और ये है डायरेक्टर एंड राइटर इम्तियाज अली। इम्तियाज अली उन नौजवान डायरेक्टर्स में से हैं जिन्होंने बॉलीवुड को एक फ्रेश और नए अंदाज की फिल्में देने की शुरुआत की है। तो इम्तियाज, फिल्मों का शौक कैसे हुआ?
हाँ, शौक मेरे ख्याल से हर बच्चे को होता है कि वो फिल्म इंडस्ट्री में जाए। मैंने अपने माँ बाप से पूछा, उन्होंने कहा कि जब वो यंग थे तो उन्हें भी शौक था कि हम फिल्मों में जाएं। बट वो बचपने का शौक था, बट बाद में चल के मैंने थिएटर में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया था मैं, तो थिएटर की वजह से ही मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स से जुड़ा रहा, और फिर एक एक करते हुए फिर यहाँ तक पहुँच गया।
सोचा न था, रॉकस्टार, तमाशा और जब वी मेट जैसी कामयाब फिल्में बनाने वाले इम्तियाज अली के लिए ये सफर आसान नहीं था। उन्होंने भी कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ने से पहले दूसरे लोगों की तरह अपने हिस्से की स्ट्रगल की, और यहां तक कि एडवर्टाइजिंग कंपनी तक में काम किया।
पहला जो काम था मेरा वो एडवर्टाइजिंग के लिए मैंने नौकरी ढूंढी एक साल तक, और किसी वजह से मुझे कहीं भी कोई भी नौकरी नहीं मिली। मुझे याद है 1000 रुपए की नौकरी के लिए मैंने एक एक महीना, तो फिर फाइनली जो नौकरी मुझे मिली थी वो जी टीवी में थी, और वो कुछ ऐसा था कि डिलीवरी काम था कि टेप्स एक जगह से दूसरी जगह ले जानी है, फिर उनमें लेबल करना है, तो वो पहला मेरा ब्रेक था।
इम्तियाज ने टीवी शोज डायरेक्ट किए जिनमें इम्तिहान, नैना और कुरुक्षेत्र जैसे सीरियल्स शामिल हैं।
कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था।
इसके बाद इम्तियाज ने बॉलीवुड फिल्मों का रुख किया, और 2005 में अभय देओल और आयशा ताकिया को लेकर अपनी पहली फिल्म सोचा ना था बनाई। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तो कामयाब नहीं रही, लेकिन इससे क्रिटिकल क्लेम जरूर मिला।
मैंने एक कहानी लिखी थी, तो जिसके सिलसिले में मैं फाइनली इधर उधर से होता हुआ सनी देओल से मिला, तो उन्होंने ही वॉज द मैन हु इंट्रोड्यूस्ड मी टू फिल्म। उन्होंने कहा, उन्होंने प्रोड्यूस करने का बीड़ा उठाया, तो मुझे लगा ऐसी फिल्म लेकर के जा रहा हूँ जिसमें हीरो किसी को पंच भी नहीं मारता है बल्कि उल्टा एक दो तीन झापड़ खुद खाता है, तो ये तो बड़ी अजीब सी बात है कि सनी देओल तो ऑब्वियसली मुझे मार के निकाल देगा वहाँ से, ये सॉफ्ट सेंसिटिव टाइप की फिल्म है। बट मैं जब सनी से मिला तो मुझे लगा कि ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट सेंसिटिव किस्म का इंसान है, और उसको ये इस फिल्म की सेंसिबिलिटी बहुत ज्यादा पसंद आई। और इसी तरह इंसान को पता चलता है कि किस तरह से क्लीशे हमेशा वैलिड नहीं होते हैं जिंदगी में।
शाहिद कपूर और करीना कपूर के साथ इम्तियाज अली ने दूसरी फिल्म जब वी मेट बनाई, जो उनकी पहली बॉक्स ऑफिस सक्सेस थी।
तुमसे ही दिन होता है, सुरमई शाम आती है, तुमसे ही, तुमसे ही।
फिल्म में उस वक्त के रियल लाइफ कपल शाहिद और करीना की जोड़ी लोगों को बहुत पसंद आई। इम्तियाज ये फिल्म बॉबी देओल के साथ बनाने वाले थे, लेकिन मामला जमा नहीं।
मैं शाहिद से मिला था किसी और वजह से। फिर उसने कहा कि वो वाली कहानी सुनाओ यार, किस तरह की कहानी है। तो मैंने उसको जब कहानी सुनाई तो मुझे भी लगा कि एक्चुअली ये बहुत सूटेड होगा, मगर फिल्म तो मुझे बॉबी के साथ बनानी थी। और मगर हुआ ये कि फिर बॉबी के साथ वर्कआउट नहीं हुआ था, तो मैंने फिर उसको पहले ही कैंसिल कर दिया था। और शाहिद और करीना मुझे वैसे भी मेरी पहली चॉइस थी इस रोल के लिए।
जब वी मेट की कामयाबी के बाद इम्तियाज ने सैफ और दीपिका के साथ लव आजकल बनाई, जो कमर्शियली बहुत कामयाब रही। अगली फिल्म रणबीर कपूर के साथ थी रॉकस्टार। इस फिल्म को भी बहुत सराहा गया। फिर अपनी प्रोडक्शन कंपनी बनाई और रणदीप हुड्डा और आलिया भट्ट के साथ फिल्म हाईवे बनाई। ये फिल्म भी क्रिटिक्स को बहुत पसंद आई। जबकि रणबीर और दीपिका के साथ उनकी फिल्म तमाशा को मिक्स्ड रिएक्शन मिला।
मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में।
और अब चलते चलते एक नजर इस हफ्ते की रिलीज होने वाली एक फिल्म पर।
70% ऑफ पंजाब यूथ इज इन ड्रग एडिक्ट। If this is not stopped, Punjab will soon become like Mexico.
Tommy nu hazir karo.
Tommy? Ote kal raati London chala gaya.
Kaun ho?
Tommy.
Kutta.
सेंसर बोर्ड के साथ काफी कंट्रोवर्सी के बाद शाहिद कपूर और आलिया भट्ट की फिल्म उड़ता पंजाब इस हफ्ते रिलीज हुई है। ये फिल्म रियासत पंजाब में मनुष्यात के मसले पर बनाई गई है। तो अर्णब, कैसी रही फिल्म?
यूथ जो है पंजाब का, ड्रग के चपेट में इस तरह आ चुका है कि बहुत सारी लीड स्टोरीज बड़ी बड़ी मैगजीन्स ने करी है, टेलीविजन में भी हुई है, और हम सब इससे वाकिफ हैं कि उसने यूथ को कितना बिगाड़ा है। तो उस बिगड़ी हुई छवि को उड़ता पंजाब ने दिखाने की कोशिश की है और मुझे लगता है बहुत हद तक कामयाब भी हुए हैं। शाहिद कपूर का रोल बहुत डिफिकल्ट रोल है, यानी एक रॉक स्टार है लेकिन वो ड्रग की वजह से अपने आप को बर्बाद कर देता है। उड़ता पंजाब एक बहुत कामयाब फिल्म है।
सुनिए लोग क्या कह रहे हैं।
नहीं, मैंने मन तो बना ही रखा था, लेकिन कंट्रोवर्सी के बाद तो मेरा एकदम हुआ कि मैं पहला शो ही दिखाऊं जाके इससे पहले कि वापस कुछ
जितनी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इट्स अ रियलिटी।
शाहिद एंड आलिया वर माइंड ब्लोइंग, डायरेक्शन वाज ऑसम, सुपर, बेजोड़, फाड़ू।
बात आपकी और मेरी नहीं है, ये बात है पंजाब की।
हां उड़ता पंजाब।
बॉलीवुड राउंड अप कैसा लगा आपको? तो अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे दे इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
बीबीसी बॉलीवुड राउंड अप, दूसरे फीचर और ताजा तरीन खबरें हम वक्त आपको मिलेंगी bbcurdu.com पर। सैरबीन यहाँ इख्तिताम पजीर होता है। आज प्रोग्राम के एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, लंदन में स्टूडियो मैनेजर थी सुजान लेनन और इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक ने तकनीकी फरायज अंजाम दिए। सैरबीन की टीम को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। और चलते चलते शुमैला खान से खबरों का खुलासा सुनती चलिए।
پاکستان اور افغانستان کے حکام کے درمیان گزشتہ شب کامیاب مذاکرات کے بعد پانچ دن سے بند تورخم سرحدات سے کھول دی گئی ہے. وزیراعظم کے مشیر برائے امور خارجہ سرتاج عزیز نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے علاقے میں واقع سرحدی گیٹ کی تعمیر کا عمل اب بھی جاری ہے. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل بان کی مون نے عالمی برادری سے درخواست کی ہے کہ وہ پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے یونان کی مدد کریں. مصر کی ایک عدالت نے ملک کے سابق صدر محمد مرسی کے خلاف جاسوسی کے مقدمے کی سماعت کے اختتام پہ انہیں عمر قید کی سزا سنائی ہے. بیلجیم کے وزیر اعظم چارلز مچل نے رات گئے کئی جگہوں پر انسداد دہشت گردی کے تحت مارے گئے چھاپوں کے بعد امن برقرار رکھنے کی اپیل کی ہے. صومالیہ کے نیم خود مختار علاقے پنٹ لینڈ کی ایک عدالت نے شدت پسند اسلامی گروہ الشباب کے 43 ممبران کو موت کی سزا سنائی ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.